بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى درس جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام الرب پر بات کر رہے تھے. رب کا کیا معنی ہے؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، بس یہ معنی ہے رب کا. خالق ہے، مالک ہے، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا. رب مجموعہ ہے بہت ہی عظیم صفات کا. نمبر ایک خالق، نمبر دو مالک، نمبر تین رازق، نمبر چار تدبیر کرنے والا، نمبر پانچ نفع نقصان کا مالک، نمبر چھ زندگی موت کا مالک، نمبر سات مشکل کشا، نمبر آٹھ حاجت روا، اور ہر وہ معنی اور مفہوم جو اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے، اسے کہتے ہیں الرب. پچھلے درس میں قاعدہ بیان کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ ایک بنیادی قاعدہ تھا، جس نے اس قاعدے کو سمجھا کامیاب ہو، جس نے سمجھنے وہ ناکام ہوا. اتنی اہم قاعدہ ہے. اسی قاعدے سے ابو جہل نواقف ہوا، ہلاک ہوا، فرعون نواقف ہوا، ہلاک ہوا. جس نے اللہ تعالیٰ کو، اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود بھی جان لے. بارک اللہ فیک. تھوڑی سی ہنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہے، لیکن جب گاڑی رک جائے تھوڑا دھکا دینا پڑتا ہے گاڑی کو، تھوڑا سا ابھی تو دھکے سٹارٹ کا. قاعدہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد رب جانا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا نہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود، یعنی واحد سچا عبادت کے لائق رب جان لے. یہ اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے اس کے اوپر، فرض ہے اس کے اوپر. اور میں نے چند مثالیں بیان کی تھی پچھلے درس میں. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قاعدے کو اور اس مفہوم کو بہترین طریقے سے سمجھا، اس لیے انہوں نے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے نام الرب کو وسیلہ بنایا. اور ہم پہنچے تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایوب علیہ الصلاۃ والسلام. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، بنی اسرائیل میں سے معروف اور مشہور نبی ہیں، اور ان کی شہرت ان کی آزمائش کی وجہ سے ہے. ایک تو نبوت ہے، پھر نبوت کے ساتھ جو ان پر آزمائش ہوئی اور جو انہوں نے صبر کیا اس آزمائش پر، بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کو کافی شہرت ملی. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں پر نام ہو وہیں پر صبر، تحمل، حلم، بردباری، یہ سارے معانی آپ کے سامنے آتے ہیں. ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں انسان حیران ہو جاتا ہے، اور جب لی ہیں اس سے بڑی حیران کن بات ہے، اور ان کا صبر اس سے بڑی حیران کن بات ہے، اور ان سب نعمتوں کا واپس ملنا اس سے بڑھ کر حیران کن بات ہے. جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، خوبصورت انسان تھے، شکل و صورت سے صحت مند تھے، زبان بڑی پیاری، جب بھی بات کرتے تو لوگ کو مجمع ہوتا ان کے ارد گرد، ان کی بات سننے کے لیے لوگ دور سے آتے، اور خوشی محسوس کرتے کہ آج ہم ایسے شخص کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کی شکل دیکھ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور باتیں سن کر بھی خوشی ہوتی ہے. ہر غریب کی مدد کرنے والا، ہر ضعیف کا ساتھ دینے والا، گھر سب سے خوبصورت، بچے سب سے زیادہ اور سب سے اچھے، بیویاں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، سواری، جو کچھ بھی کسی انسان کو اس زمانے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی نعمتیں انسان سوچ سکتا ہے ان کے پاس موجود تھی. ایک وقت آیا اور ان سب سے بڑھ کر جو سب سے بڑا انعام اور احسان تھا وہ تھا نبوت، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے. ایک وقت آیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لے لی. بچے مر گئے سارے کے سارے، کہا جاتا ہے 14 بچے تھے، 14، اور بیویاں بھی تھیں، سب مر گئے سوائے ایک کے. گھر بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ ان کی صحت بھی نہ رہی، کھانے کے لیے پریشان ہو گئے. ان کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کے گھر کام کر کے اپنا پیٹ اپنے خاوند کے پیٹ پالتی تھی. 18 سال اس امتحان میں انہوں نے بڑے مشکل سے وقت گزارا، مشکل کٹھن وقت تھا ان کا. آخر میں ان کی صحت بھی چلی گئی، ایسی بیماری لگی کہ لوگوں نے جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ بھی چھوڑ دیا. سوچے کہاں تک، کہاں وہ زمانہ تھا جب لوگ تمنا کرتے ہم ساتھ بیٹھے، اب کہاں یہ زمانہ ہے کہ اب لوگ جہاں سے دیکھتے گزرے وہ راستہ بھی چھوڑ دیتے تھے. ایک تو جو فزیکل پرابلم ہوتا ہے نا جسم میں، وہ کچھ قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن جو نفسیاتی معاملہ مسئلہ ہوتا ہے، نفسیاتی جو مصیبت ہوتی ہے، وہ اکثر اوقات قابل برداشت نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس عظیم نبی نے پہاڑوں کی طرح ہر آندھی اور طوفان کے ساتھ، دیکھا کبھی پہاڑ کو ہلتے ہوئے؟ جتنی آندھیاں میں جتنی طوفان بھی ہے پہاڑ پہاڑ ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی پہاڑوں کی طرح ایمان مضبوط تھا، کسی چیز نے ان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلایا، اور اللہ کا شکر ہی کرتے رہے ہر حال میں. یہاں تک کہ ان کی ایک مرتبہ ان کی جو زوجہ ہے انہوں نے عرض کی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کیا ہوتا ہے اگر آپ اللہ سے ایک مرتبہ دعا ہی مانگ، دعا ہی تو مانگنی ہے، اور کیا جاتا ہے آپ کو، آپ ہمارے حال پہ ترس نہیں کرتے، دیکھیں کیا ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے، 60 سال اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب 18 سال ہوئے ہیں، میں کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگوں؟ میں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ نے لکھا ہے میرے لیے مجھے وہ منظور ہے. آخر بیوی کے کہنے پر جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ذرا دعا پہ غور فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے. چھونا جانتے ہیں، مسنی الضر، ضر تکلیف عذاب، چھوا ہے مجھے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ہی رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے. دعا کوئی کچھ مانگا ہے، کچھ مانگنے کا لفظ نظر آیا کہیں پہ، سنا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ادب دیکھیں، ادب کی انتہا. ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچی، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں. دیکھیں، علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، مصیبت اگر ہے تو اس کو دور کرنے میں آپ جو اقدامات اٹھاتے کوئی حرج نہیں، لیکن ہم اپنے رب کو کب یاد کرتے ہیں؟ شرم کی بات ہے کہ سب سے آخر میں ہمیں رب یاد آتا ہے. قباحت اس میں ہے، قباحت اس میں نہیں کہ اب سبب اختیار کر کے علاج کروائیں، اپنی مصیبت اپنے آپ سے دور کریں، قباحت اس میں کہ سب سے آخر میں رب کیوں؟ جب ہم ہر طرح سے مایوس ہو جاتے ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے ہمارا رب بھی ہے، سب سے پہلے رب ہے، جس کی اجازت سے مصیبت پہنچی ہے وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی دوسرے لفظوں میں، اے اللہ، اے میرے رب، تو میرا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تو ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، مسکین ہوں، مصیبتوں نے تو مجھے گھیر لیا ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ میں شکایت بھی نہیں کر سکتا. میں یہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے مصیبتوں نے چھوا ہے, ابھی میرے اندر برداشت کا مادہ زندہ ہے, تو چاہے میری جان ہی لے لے مجھے پرواہ نہیں ہوگی. اگر تو راضی ہے تو تیرے رضا کے ساتھ میں بھی راضی ہوں. کیونکہ تو ہی رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. آپ جانتے ہو شفا کہاں پہ تھی؟ پاؤں کے نیچے جہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو, اس میں سے پانی نکلے گا, اس پانی سے غسل کرو, تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. شفا ہمارے اتنے قریب ہوتی ہے ہم جانتے نہیں ہیں, اور جو جانتا ہے اسے ہم پکارتے نہیں. یاد رکھیں, کوئی بھی مصیبت ہو, رزق کی تنگی ہو, مال دولت کی تنگی ہو, اولاد کی تنگی ہو, سلامت اللہ, صحت کی تنگی ہو, کوئی بھی تنگی ہو, سب سے پہلے اپنی عادت سی بنا لیں. جیسا کہ آج ہماری عادت ہے ہم چیختے اور چلاتے ہیں, اپنی عادت سی ایک بنا لیں کہ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارنا ہے. واللہ اللہ تعالی ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, اتنا پیار ہمارے اپنی والدہ ہم سے نہیں کرتی. کبھی سوچا والدہ کیسے اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی ہے؟ لیکن یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ ہم بعض اوقات اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے بعض مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے صحت بھی دے دی, عافیت بھی دے دی, بیویاں بھی واپس کر دی, بچے بھی واپس ہو گئے, وہ گھر وہ محل وہ سب کچھ واپس ہو گیا. امتحان تھا صبر, ثابت قدمی, ایمان کی مضبوطی, فوراً کامیابی. آگے دیکھیں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام, بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر کافی ہو چکی تھی لیکن اولاد نہیں تھی. انہوں نے دیکھا مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو, جو ان کا حال دیکھا اور انہیں بہت پیاری لگی, تو انہوں نے تمنا کی کہ مجھے بھی اولاد ہو. سو کے قریب عمر تھی, سو سے زیادہ تھی. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں ذرا کس طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. پھر کون سا نام لیا اللہ تعالیٰ کا؟ رب, ربی, میرے رب, اے میرے رب. لا تذرنی فردن, مجھے اکیلا فرد نہ چھوڑنا. وانت خیر الوارثین, اور تو ہی بہتر وارث بنانے والا ہے, تجھ سے اچھا کوئی وارث بنا نہیں سکتا, دے نہیں سکتا. اور یہ وہ دعا ہے اگر کوئی بھی شخص جس جو بچوں کا خواہش مند ہو اور اسے اولاد ابھی تک نصیب نہیں ہوئی, اگر وہ یہ دعا بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے اولاد عطا فرماتا ہے. یہ ایک علاج ہے جن کی اولاد نہیں ہے. ایک تو یہ آیت ہے, اسے بار بار پڑھے, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نمبر دو, کثرت سے استغفار, یعنی کم سے کم اگر ایک دن میں ہزار مرتبہ یا اسے بھی زیادہ بھی پڑھتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں, ایک مجرب ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے, اور جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے, اور پھر نیک ذریعہ بھی عطا فرمائے. تو کثرت سے استغفار اور یہ آیت بار بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جہاں پر میڈیکل علاج ناکام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف ایک ہی لفظ ہے، کن فیکون۔ تو میڈیکل علاج بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا کافی فائدہ ہوگا۔ سورۃ مریم میں جو الفاظ ہیں اسی قصے کے دیکھیں، ذرا غور کریں بڑے پیارے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ۔ یہ ذکر ہو رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی رحمت کا ایک قصہ، وہ رحمت جو تیرے رب نے ذکر علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص نازل فرمائی، اپنے بندے عبدہ زکریہ، اپنے بندے زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ پہلے اللہ کے بندے بن کر دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طریقے سے اپنے انعامات اور احسانات سے نوازتا ہے، اور کیا ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، اللہ اکبر، رات کی تاریکی میں چھپکے سے، لرزتے ہوئے ہوٹوں سے، نداء خفيا اپنے رب کو پکارا ہے، خفیہ طریقے سے، کسی نے نہیں سنا، کسی نے نہیں دیکھا، آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں اپنے رب کو پکارا ہے، نادى ربه نداء خفيا۔ آخر کیا معاملہ تھا؟ مانگا کیا اپنے رب سے اس طریقے سے؟ قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا۔ قال، ذکر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، عرض کیا اپنے رب کو، ربی، اے میرے رب۔ دیکھیں بار بار رب کا ذکر آ رہا ہے، اور جب رب کا ذکر آئے کسی دعا میں تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ بار بار میں کہہ رہا ہوں، تو اے میرے رب، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میری تدبیر کرنے والا ہے، میرے نفع نقصان کا مالک ہے، میری زندگی موت کا مالک ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، آج میں مشکل میں ہوں، میری مشکل آسان فرما۔ قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب، میری حالت تو یہ ہو گئی ہے، اب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ اشتعل، جیسے کہ آگ لگ جاتی ہے نا کسی چیز کو، اس کو راہ بنا دیتی ہے، تو اتنی سفیدی پھیل گئی تھی ان کے سر پہ بڑھاپے کی وجہ سے کہ ایک بال بھی کالا باقی نہ رہا۔ اللہ اکبر، اس حالت میں اولاد کی تڑپ، سبحان اللہ۔ کوئی سوچتا ہوگا یار یہ عجیب سی دعا، کوئی اور دعا مانگ لیتے، اب ایسی عمر ہے، اب بچہ بھی مشکل ہے، بڑھاپا بھی ہے، ہر چیز عمر ہوتی ہے نا ہر چیز کی، اب یہ بچے کی عمر ہی کوئی مانگنے کی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولم اکم بدعائک ربی شقیہ۔ عمر تو ہمارے لحاظ سے ہوتی ہے نا، کہ عمر ہے یا نہیں ہے، اس ذو الجلال سبحان و تعالیٰ کے یہاں عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہوتا، وہ جب دینا چاہتا ہے تو دے ہی دیتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی کبھی۔ اور پھر عارضی میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، آج تک جو بھی دعا میں نے مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوئی، یہ بھی رد نہیں ہوگی میں جانتا ہوں، لیکن اس حالت میں میں مانگ رہا ہوں، شاید سننے والوں کو تعجب ہو، وہ بھی جان لے کہ ابھی تک، آج تک اللہ تعالیٰ نے میرے کوئی دعا رد نہیں کی۔ آگے پھر فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ کہ میں نہیں چاہتا کہ میری نسل ختم ہو جائے، کوئی تو ہو جو میرا وارث بنے آخر تک۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، انہوں نے کیا مانگا؟ اولاد مانگی، بیٹا مانگا۔ اللہ نے دیکھیں کیا دیا ہے؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یا زکریہ، تیرا تو نام لے لیا اپنے بندے کا، جب اللہ تعالی نام لے تو یہی کافی ہوتا ہے، یا زکریہ انا نبشرک بغلام، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بچے کی، بچہ تو مل گیا. اسمہ یحییٰ، مانگا بچہ تھا، بچہ بھی دیا، نام بھی دے دیا ساتھ، اب نام بونس میں ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ نام آج تک دنیا میں کسی کا تھا ہی نہیں. اللہ اکبر، لوگوں کا نام لوگ ہی رکھتے ہیں. واحد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ نے رکھا ہے، کسی مخلوق نے نہیں رکھا. یحییٰ زندگی سے لیا گیا ہے. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے انسان کی کمر سے اللہ تعالی کوئی زندہ مخلوق پیدا نہیں کر سکتا. اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اللہ اکبر. یہ سورۃ مریم آیت نمبر 1-27 میں اگر آپ پڑھیں گے تفسیر میں، ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا، بہت لطف آئے گا، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں. بنی اسرائیل کے آخری نبی کون ہیں؟ کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑی پیاری دعا ہے. یہ وہ دعا ہے جسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد کی نماز میں یہی دعا پڑھتے رہے. دعا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 118 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فإنك أنت العزيز الحكيم. ان تعذبهم فإنهم عباد، اے میرے رب اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو تیرے ہی تو بندے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اگر آسمان کو تو چھت نہ بناتا اور اگر زمین کو ان کے لیے بچھونا نہ بناتا تو پھر کہاں جاتے، کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہی مخلوق ہے اور تو ہی ان کا مالک ہے، یہ تیرے ہی بندے ہیں. اگر ان کو عذاب دیتے ہو، ان کو سزا دیتے ہو، ان کے جرم سے کا حساب لیتے ہو تو ہے تو تیرے بندے، تیرے ہی مرضی چلتی ہے، ان کی کوئی مرضی نہیں چلتی. اور اگر تو ان کی مغفرت کر دیتا ہے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی غالب ہے اور حاکم ہے اور حکمت والا ہے. یہ نہیں فرمایا فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس میں بے ادبی ہے، جانتے ہیں؟ غفور رحیم مطلب ہے کہ بس معافی کر دے ان کو، یہ لائق کسی کہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے. ادب دیکھیں، اگر سزا دیتے ہو تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر معاف کرتے ہو تو بے شک تو ہی غالب ہے، حاکم ہے، فیصلہ تیرا ہی چلے گا، اور جو فیصلہ تو کرتے حکمت سے بھرا ہوتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور کیونکہ تو غالب ہے وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. اور جو یہ بندے بیچارے چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، تو ادب کی انتہا دیکھیں. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے اور روتے رہے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے، تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، بار بار پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے، ساری رات. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ اس دعا کی ایسی قبولیت فرمائی ہے کہ ان کی اولاد میں سے اور اولاد کی اولاد میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا. اللہ اکبر. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اور جو جامع اور شامل دعا مشہور ہے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنتن اچھائی، وفی الآخرۃ و آخرت میں حسنتن اچھائی اور بھلائی، وقنا اور ہمیں دور فرما، عذاب النار آگ کے عذاب سے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جامع دعا اور مختصر سی دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا مانگتے. لمبی دعائیں بھی معروف ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب کبھی اگر جامع دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا پڑھتے. اور اس دعا میں اگر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، دنیا کی ساری کی ساری بھلائی، آخرت کی ساری بھلائی اور جہنم سے آزادی، رہا کیا ہے؟ کچھ رہا ہے؟ رزق، اولاد، اچھی بیوی، اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ؟ فی الدنیا حسنہ، دنیا کے حسنات ہیں کہ نہیں؟ دنیا کی اچھائی تو یہی تو چیز دنیا ہے کیا؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، فی الدنیا حسنہ ہو گیا نا. وہ فی الآخرت حسنہ، جنت سے بڑھ کر کوئی حسنہ ہے؟ آخرت کے حسنہ بھی مل گئی. میدان محشر کے عذاب سے بچنا، وہ کہاں پہ؟ پل صراط کو کراس کرنا، وہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. حوض کوثر سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے پانی پینا، یہ کہاں پہ؟ وہ فی الآخرت حسنہ. اور جہنم کھول رہی ہوگی نا سامنے، حل میں مزید کہہ رہی ہوگی، تو اسے بچنے کا کیا طریقہ تھا؟ وقنا عذاب النار. یہ جامع اور شامل دعا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے وہ اس دعا سے واقف ہے، اور اس دعا کو جب اپنا ورد بنا لیتا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو اس کی زندگی بھی تبدیل ہو جاتی ہے. بعض اوقات ہم دعا مانگتے ہیں، ہمارے ذہن میں بہت کچھ ہوتا ہے، یہ دعا ہم بھول جاتے ہیں. اور یاد رکھیں، جتنی بھی آپ کی ڈیمانڈز ہیں آپ کو ہر وقت یاد نہیں رہتی، دنیا اور آخرت کی، اس طریقے سے آپ کچھ نہ کچھ بھول ہی جاتے ہیں. تو آپ تو اس دعا کو اکثر اپنا ورد بنا لیں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اس جامع اور شامل دعا کو جو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگتے رہے. اور یہی ایک حکمت ہے کہ یہ دعا جو ہے ہم طواف کرتے ہوئے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جب پہنچتے تو یہی دعا پڑھتے ہیں. یہ مسنون ہے کہ آپ ہر طواف میں، یعنی ہر چکر میں، یہ آپ دعا پڑھتے رہیں. اور جو بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے شروع میں. بعض لوگ یہاں پہ قیاس کرتے ہیں کہ اگر ہم طواف میں یہ دعا پڑھتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو پھر صفا مروہ میں ہمیں وہ پڑھنی ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ غلط ہے، عبادت میں قیاس نہیں ہوتا. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، طواف کے وقت ہم یہ پڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چکر میں یہ دعا پڑھی، لیکن صفا مروہ میں صرف ایک مرتبہ پڑھا تھا ان صفا مروہ من شعائر اللہ. یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے جب ہم صفا پہ جاتے وقت سعی کر ابتدا کرتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی میں اور دعا بتا دوں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دعائیں ہیں. اس دعا کی یہ خاصیت ہے، عظیم عبادت ہے، اس کے اندر یہ دعا ہے، اور تھوڑا سا وقت ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. دعا یہ ہے، ربی اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. کون سی دعا ہے؟ دو سجدوں کے درمیان میں جب نمازی بیٹھتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے، یہ سنت ہے، اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. ذرا غور کریں، ربی اے میرے رب، اغفر لی میری مغفرت فرما، وارحمنی مجھ پر رحم فرما، وہدنی میری ہدایت فرما، وعافنی میری عافیت فرما، مجھے عافیت فرما، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما، واجبرنی اور مجھے جوڑ دے میں ٹوٹا ہوا ہوں، اور آخر میں ورزقنی مجھے رزق عطا فرما. کیا رہا ہے؟ صحت بھی آ گیا، رزق بھی آ گیا، تکلیف بھی آ گیا، سب کچھ کا ذکر کر دیا سبحان اللہ. رحمت کا بھی طلبگار ہوں، مغفرت کا بھی طلبگار ہوں. اور اکثر لوگ اسے غافل ہیں. اور جب آپ نماز پہ تو تدبر کے ساتھ جب آپ یہ لفظ پڑھیں نا، دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑا بیٹھ جائیں وہ کہیں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس طرح سے پڑھ کے اور سمجھ کے ساتھ دیکھیں کیا محسوس کرتے ہیں آپ اس وقت. اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین تھے، اتباع الانبیاء، انہوں نے یہی راستہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہی وسیلہ بناتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
سورۃ الفرقان آیت نمبر 74 میں بڑی پیار اور عظیم دعا ہے، ربنا هب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، من ازواجنا ہم بیویوں میں سے، وذرياتنا ہمارے اولاد میں سے، قرة اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، اللہ اکبر، ہمارے بیویوں کو اچھا بنا دے، ہماری اولاد کو بھی اچھا کر دے، اتنا اچھا کہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ہم جب بھی دیکھیں ہماری آنکھوں کو مسرت ہو، ہمیں خوشی محسوس ہو. وہ جان دے متقین امام، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کتنی پیاری دعا ہے. تو اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنایا گیا. یہ تھی بعض اہم دعائیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ ہماری نیک اور صالح دعائیں قبول فرمائے. ربوبیت کے معنی کو غلط سمجھنے والے، یہ دو قسم کے لوگ ہیں، جنہوں نے غلط سمجھا ہے، جنہوں نے صحیح سمجھا میں نے بتا دیا ہے، جنہوں نے غلط سمجھا ہے دو. نمبر ایک، تکبر ہٹ درمی کرنے والے، اور ان میں سے فرعون اور نمرود معروف ہیں. اور نہ جانے یہ ایسے فرعون اور نمرود کتنی ہیں دنیا میں، یہ نہ سمجھے کہ دو تھے مر گئے. فرعون کی فرعونیت، نمرود کی نمرودیت، ابلیس کی ابلیسیت بہت سارے لوگوں کو خون میں دوڑتی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرعون نے زبان سے کہا، بعض لوگ زبان سے نہیں کہتے، جرت نہیں کرتے، ہے کہ نہیں. ابلیس نے زبان سے کہہ دیا، سجدے سے انکار کیا. کتنے لوگ جو سجدے سے انکار کرتے ہیں لیکن زبان سے کہنے کی جرت نہیں ہے. فرعون نے کیا کہا تھا، انا ربکم الاعلا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس بیچاروں کو یہ نہ پتا تھا کہ رب کا معنی کیا ہے، بس کہہ دیا. اللہ تعالی نے اسے تھوڑی سی طاقت دی اور اسے بادشاہ بنایا. اگر اسے پاگل پیدا کیا ہوتا تو پڑا ہوتا کسی گٹر کے نالی میں بےچارا. اگر گدھا پیدا کیا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ گدھا ہوتا کیا ہے. اللہ نے اسے انسان پیدا کیا اور اسے حکمران بنایا، اسے بادشاہت عطا فرمائی. اور جب بادشاہ کے تخت پر بیٹھا اس نے دیکھا کہ ارے میں کہاں پہنچ گیا ہوں، یہ میری جگہ تو نہیں ہے. اسے رہا نہ گیا اور اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلا، یعنی جب انسان کا یہ اپر اسٹوری کام نہیں کرتے پھر ایسے باتیں کرتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً نہیں پکڑا، اسے ڈھیل دی ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے. دیکھیں اس کریم کی عظمت کو دیکھیں، ورنہ جس نے یہ دعویٰ کیا میں سب سے بڑا رب ہوں تو فوراً اس کا گلا ادھر ہی دب جاتا، اس کا دل اس وقت رک جاتا. کیا فرعون نے کوئی مشین لگائی ہوئی تھی دل دھڑکتا تھا اس کو، کوئی مشین دل کا دھڑکتا تھا اس کا، کیسے دھڑکتا تھا اس کا دل، جیسے کہ ہمارا دھڑکتے ویسے دھڑکتا تھا بھائی، انسان تھا نا. تو وہ اپنے دل پر بھی قابو نہیں کر سکتا تھا تو وہ بےچارا رب خنائلہ کہاں سے بن گیا بےچارا. بہرحال تو اس نے دیکھا میرا محل ہے دریائے نیل یہاں سے جا رہا ہے اور محل کے نیچے سے پانی جا رہا ہے، چشمے لگے ہوئے ہیں، اشارے سے لوگوں کی گردن اڑ جاتی ہیں. اس نے کہا بس میں ہی رب ہوں. رہا نہ کہ زبان سے بھی کہہ دیا. دیکھیں انسان جب دل میں کوئی خطرات آتے ہیں نا شیطان کے وسوسے، اگر زبان تک نہیں لاتا تو کوئی حرج نہیں. یاد رکھیں شیطان کا وسوسہ ہے تو وسوسہ رہتا ہے، بشرط یہ کہ اس پر کوئی عقیدہ نہ بنا لے یا اسے مضبوط نہ کر لے. تو شیطان تو کئی مرتبہ وسوسہ کرتا ہے نا, بھئی رب ہے یا نہیں ہے, کیسا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں, شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے. لیکن فرعون کا وسوسہ آنا ہی تھا تو اس کا پہلے سے دل سے کھلا ہوا تھا, کہیں سے کوئی ایسی بات آئے ذہن میں میں کہہ دوں, اور اس نے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے جو سزا دی ہے پوری دنیا نے دیکھی ہے. اس نے کہا ہذہ الانہار تجری من تحتی, یہ نہریں دیکھیں میرے محل کے نیچے کیسے دوڑتی ہیں. وہ یہ سمجھتے میرے اشارے سے چلتی ہیں. کیسے بھئی, نہر کا پانی یہاں جا رہا ہے, آپ یہاں سے کھدائی کر رہے ہیں, پانی چلا جائے گا کہ نہیں, تو آپ کے اشارے سے گئے کہ نہ گیا. کمال تو تب ہوتا کہ اگر آپ کے اشارے سے آپ اس پانی سے بچ سکتے. جب غرق ہونے کو آئے تھے نا تو کہہ دیتا رک جاؤ مجھے غرق نہ کرو. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ربوبیت کیا ہوتی ہے, حکم کیا ہوتا ہے, ملکیت کیا ہوتی ہے, تدبیر کیا ہوتی ہے. پانی کو حکم دیا تو دو پتھر کے پہاڑ بن گئے, پانی کے دو پہاڑ. جب حکم دیا وہی پانی دوبارہ سے مل گیا اور فرعون اسی پانی میں غرق ہوا جس پانی کو متعلق وہ کہتا تھا یہ نہریں میرے محل کے تلے دوڑتی ہیں میرے اشارے سے. پھر دوسرے نمبر پہ نمرود, نمرود نے کیا کہا, انا احی و امیت, اے ابراہیم یہ کون سی بڑی بات ہے, تمہارا رب اگر زندہ کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے, تو یہ تو میں بھی کرتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات ہو گئی, تو رب تو میں بھی ہوں. پھر دو قیدی نکالے, دونوں کو سزا موت تھی, ایک کو سزا موت دے, دوسرے کو کہہ دیا اس کو بخش دو چھوڑ دو, تو کہا دیکھو میں بھی زندگی دے تو موت دیتا ہوں. وہ جانتا تھا اپنے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام وسلم کیا چاہتا تھا اسے, لیکن ہر درمی تکبر کہ میں زندگی موت دیتا ہوں. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, فوراً نہیں پکڑا, اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ مجھے تو انہیں وقت نہیں دیا تھا, بس غلطی ہو گئی تو پکڑ لیا اور اس وقت مجھے مار دیا تو نے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت ڈھیل دی. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ نمرود کی موت ہوئی دنیا کی حقیر ترین چیز ہے. کیا ہے؟ مچھر. بس ناک کے اندر گھسیڑ دیا, ناک کے اندر چلا گیا اور اس نے اپنا کام کر دکھایا بیچارے. اور نمرود چیختا رہ گیا, چلاتا رہ گیا اور ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا. یہ کون سا رب ہے بھائی جو ایک مچھر سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے؟ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا امتحان. دوسری جو وجہ تھی جہالت. اچھا, درمی کی تیسری مثال بھی ہے. فوائد الفوائد میں معین الدین چشتی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی مصیبت آئے تو وہ شخص میرے قبر کی طرف آئے, ایک دن آئے اور اپنی حاجت بیان کرے, اگر وہ دور نہ ہو تو دوسرے دن آئے, اگر دوسرے دن دور نہ ہو تو پھر تیسرے دن آئے, اور اگر تیسرے دن بھی اس کی حاجت قبول نہ ہو یا اس کی مصیبت دور نہ ہو تو پھر میری قبر کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دے. یہ ہٹ درمی نہیں ہے کیا؟ دیکھیے اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے قبر کی طرف آنا, تین دن آنا, حاجت پوری نہ ہو تو میرے قبر کو ہی توڑ دینا, یعنی تیسری مرتبہ تو ضرور حاجت پوری ہوگی. یہ ضعیف اور مسکین اور کمزور انسان ہے ہی کیا چیز جو کسی کی حاجت کو دور کرے. یعنی کیا اللہ تعالی کی طرف سے ان کے پاس کوئی کتاب نازل ہوئی ہے جس میں لکھا تھا کہ جو معین الدین چشتی سے مانگے گا اس کی مانگیں سارے پوری ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. میرے بھائی, اتنا بڑا دعویٰ تو اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا. مصیبت زدہ لوگ آتے اور آ کے یہ عرض کرتے, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مصیبت دور فرمائے. اور رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی سبق دیتے صحابہ کرام کو، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگو اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، ان للہ و ان الیہ راجعون. تعجب اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا، تعجب اس بات پہ ہے کہ بعض لوگ اسے اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں اور اسی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ اسی پر مر بھی رہے ہیں، اسی عقیدے پر. دوسری وجہ جہالت. ہر وہ شخص جو ان متکبرین کا متبع ہے، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے جانتے ہوئے انجانے میں، اس کی وجہ جہالت ہے، اور وہ شخص بھی جرم میں ویسا ہی ہے جیسے کہ یہ ہیں. جن لوگوں نے ربوبیت کے معنی کو سمجھا ہے ان کی کیا جزا ہے، اور جن لوگوں نے نہیں سمجھا ہے ان کی کیا سزا ہے، میں چند آیتیں بیان کرتا ہوں. سورۃ الشعراء میں سے اللہ تعالیٰ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بیان کیا تو ان میں سے اس قصے میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمایا، ان کے دشمنوں کو کس طریقے سے عذاب دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو نجات عطا فرمائے، اور جو پیچھے والے تھے ان سب کو غرق کر دی. پیچھے والے کون؟ فرعون اور اس کے ساتھی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، انجینا دیکھے انجیناہو انجیناہو، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے نوح علیہ السلام کو، ومن معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے نقش قدم پر، جو اس وقت ساتھ تھے اور جو ان کے نقش قدم پر چلیں گے تا قیامت، یاد رکھیں وہی نجات حاصل کریں گے ہر مصیبت سے. ثم اغرقنا بعض الباقین، پھر جو بعد میں آنے والے تھے، یعنی کون سے باقین؟ جنہوں نے کشتی میں، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے، جو ایمان نہیں لائے، وہ سارے سارے غرق ہوئے. ثمود علیہ الصلوۃ والسلام، ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاہلکناہم، ہود علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد جو ہیں، انہیں جھٹلائے ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو. فکذبوہ فاہلکناہم، جھٹلایا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. ثمود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب، انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، پھر ان کو ندامت ہوئی. ندامت تب ہوئی جب ان کو صالح علیہ السلام نے منع کیا تھا، اور یہ بھی ساتھ بیان کیا تھا کہ اگر اس اونٹ کو کچھ کرو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور ہلاک کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا تھا کہ تمہارے چہرے جو ہے تین دن تک اس کے بعد زندہ رہو گے، بس اس کے بعد مر جاؤ گے تم لوگ. پہلے دن تمہارے چہرے، تمہارے جسم کا رنگ پیلا ہو جائے گا، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن کالا، پھر موت. جب انہوں نے قتل کیا، صبح اٹھے دیکھے سارے کے رنگ پیلے تھے، بس وہیں سے ندامت ہوئی، لیکن اس وقت گزر چکا تھا توبہ کا. دوسرے دن سرخ، تیسرے دن انہوں نے خود اپنی قبریں خود کھو دی تھی. یہ واحد قوم جس نے اپنی قبریں خود کھو دی تھی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، نعوذ باللہ. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین، ان کو نجات سوائے ان کی بیوی کو، وہ ہلاک ہوئی کیونکہ وہ کافر تھیں، اور جو باقی قوم تھی ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، انہوں نے جھٹلائے ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں جا کے پکڑا ہے، عذاب یوم عظیم. کیا آج امت نے اس معنی کو سمجھا ہے ربوبیت کے معنی کو؟ سمجھا نہیں سمجھا ہے، اکثر امت نے تو نہیں سمجھا ہے. کیسے نہیں سمجھا ہے؟ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سورة الشعراء شعراء من الله تعالى فرماتهم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين دیکھو جس کی تم عبادت کرتے ہو تم اور تمہارے گزرے ہوئے لوگ جو باپ دادا تمہارے تو یہ سارے کے سارے معبود میرے دشمن ہیں الا رب العالمین یا معبودوں میں شامل کیا پھر استثناء کر لیا یہ سارے میرے دشمن ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے رب العالمین کی یعنی رب العالمین کی یہ بھی عبادت کرتے تھے اور ہر مشرک اللہ تعالی عبادت بھی کرتا ہے یاد رکھیں مشرک صرف بت کی عبادت نہیں کرتا مشرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو بھی مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے اس کے ساتھ دوسرے کو بھی شریک کرتے اس لیے اسے مشرک کہا جاتا ہے اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا اسے کافر کہا جاتا ہے فَإِنَّمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ سبحان اللہ یہ رب العالمین کون ہے آگے فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ خود ان کی زبانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ جس نے مجھے پیدا کیا وہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھائے گا والذي هو يطعمني ويسقين اور وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا مجھے ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے وہی مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور مجھے پانی بھی پلاتا ہے والذي واذا مرضت فهو يشفين اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے والذي يميتني ثم يحيين اور جب میں مرتا ہوں تو وہی مجھے دوبارہ زندہ کرتا ہے وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين اور یہ وہ ذات ہے جس کے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے قیامت کے دن رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین آخر تک یہ دعا ہے یہ ربوبیت کا مفہوم ہے جو انہوں نے اللہ تعالی سے اپنی قوم سے خطاب کر کے بیان کیا ہے آج امت میں اکثر امت کی ذرا حال دیکھیں جب پریشان ہوتی ہے جب مصیبت آتی ہے جب کسی تنگی میں ہر طرف سے گھر جاتی ہے تو کسے پکارتے ہیں ان کا مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے تنگ دستی اور مرض کے وقت کسے پکارتے ہیں کس سے مانگتے ہیں رزق کس سے مانگتے ہیں شفا کس سے طلب کرتے ہیں اولاد عزت کس سے طلب کرتے ہیں گناہوں کی بخشش کس سے طلب کرتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں آج میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں جتنی مزارات ہیں بھرے ہوئے ہیں وہاں پر اپنا سر جھکا کے خشوع اور خضوع کی انتہا ذلت کے ساتھ جیسے میرا خیال ہے وہ ذلت اور خشوع خضوع نماز بھی نہیں ہوتا جتنا وہاں پہ ہوتا ہے اور مانتے ہیں اے غوث میری مدد فرما اے علی میری مدد فرما ایک پاک پتن والے مجھے رزق عطا فرما کیا ان لوگوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا الذي يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين نہیں پڑھتے ہاں نہیں پڑھتے نا اور اگر پڑھتے ہیں تو اوپر بیٹھے نا پگڑی والے وہ کہاں صحیح سمجھنے دیتے ہیں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولا قطاعین الطرق یہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں عام طور پہ چور اور ڈکیت کیا کرتے ہیں مال چراتے ہیں نا فرماتے ہیں صوفی جو ہیں وہ ڈکیت ہیں جو لوگوں کے ایمان کو چراتے ہیں جب بھی کوئی شخص اپنے رب کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے الٹی سیدھی باتیں کر کے بہکا دیتے ہیں اور پھر ان کا رخ انہیں پیروں کی طرف قبروں کی طرف پھیر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک بڑی غلط فہمی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم گنہگار ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور بزرگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور جو قریب ہیں وہ دور کو قریب کر دیتے ہیں اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں تو اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں یہ بات درست ہے کیوں درست نہیں ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں کس کے قریب ہوں اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ اِذَا شَرْطِيَّةَ ہے ہر اس شخص کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے، بشرطے کہ جب مجھے پکارتا ہے. کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ مجھ سے دور ہے. سبحان اللہ، جو دور تھا اسے قریب کیسے سمجھ لے گیا، یہ تعجب کی بات ہے. نمبر دو، ہم گنہگار ہیں، ہم مانتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ چور راستہ دکھائے، بائی پاس راستے ڈھونڈے، یا سیدھا راستہ اپنا کر توبہ کرے؟ کیا خیال ہے، حل کیا ہے؟ تو توبہ کا دروازہ ہے نا، تو توبہ کرے نا. اس کے مطلب تو نہیں کہ بھائی چور چوری کرتا رہے پھر درگاہ میں جا کے کوئی چادر چڑھائے یا کوئی پیسے دے صدقہ دے دے اور چوری کرتا رہے. امت کب سدھرے گی؟ پھر یہ چور کب توبہ کرے گا؟ اس کے تو آپ نے چور دروازہ کھول دیا نا. بے نماز نماز نہیں پڑھتا، عرس میں جا کے میلے میں شریک ہو جاتا ہے، اس کا پورے سال کا کوٹا پورا ہو جاتا ہے، نمازوں کا بھی، روزوں کا بھی، اچھے کاموں کا بھی، سارا کا سارا. گنہگار ہیں، طریقہ ہے، راستہ ہے توبہ کا. نمبر تین، یہ لوگ صرف دعا نہیں مانگتے ان سے جن کو یہ کہتے کہ ہم اللہ کے قریب کر دیں گے، بلکہ دعا بھی ہے، پکار بھی ہے، قربانی بھی ہے، نظر و نیاز بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ، پتہ ہے؟ مجاوری، مجاوری، مجاور، قبر کے مجاور ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ مجاوری اعتکاف ہوتا ہے. اور اعتکاف جگہ کون سی ہے؟ اللہ کا گھر مسجد ہوتی ہے، وہ وہاں پر معتکف ہوتے ہیں. نمبر چار، یہ قول تو ابو جہل ابو لہب کا تھا نا، وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. دیکھا تعجب کی بات، کہ قول لیا ہے تاریخ پوری، جیسے ان لوگوں نے ڈھونڈ کے دیکھتے ہیں کس کا قول لیں. سب سے اچھا قول کس کا لگا؟ ابو جہل ابو لہب کا قول لگا اور اسی کو اپنا لیا، اور امت کو جا کے یہ قول دے دیا لو، اور امت نے آنکھیں بند کر کے لے لیا. جاہل نا بیچارے، قرآن مجید ہی پڑھتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے لے کہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں. یہ ہو بل لات عزا، یود سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ جتنے بھی بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے والے ہیں، یہ نیک اور صالح لوگ ہیں. یہ خود اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا قرآن مجید میں، یہ کوئی پیدائشی بت ہے کیا؟ یا اللہ تعالیٰ کو بت ہی پیدا کیا؟ یہ بت تو انسانوں نے بنائے ہیں، لیکن کیوں بنائے ہیں، کس وجہ سے بنائے؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ نیک اور صالح لوگ تھے، مر گئے، ان کی شکل کے بت بنا لیے، اور جب علم جاتا رہا تو ان کی عبادت کی گئی. تو ابو جہل کا عقیدہ بعض مسلمان اپنا لیں اور یہ کہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں، واللہ حیران کن بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے، اگر ان کو نصیحت کریں کہیں گے بھائی یہ غلط بات ہے، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے، آپ اپنے رب سے مانگو جب بھی مانگو، کیوں ان سے مانگتے ہو؟ کہتے نہیں، بھی چھت پہ جائیں گے، سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو چھت پہ کیسے جاؤ گے؟ بادشاہ کو ملنے کے لیے کیا کرتے ہو؟ سفارش ہی ڈھونڈتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف کیسے رسائی تم کرتے ہو اپنی؟ پھر بھی ہم رسائی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں کہ اپنے اللہ سے جا کے گفتگو کرنی ہے، کلیم اللہ بننا ہے تم نے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ سے جب بھی پکارو اللہ تعالیٰ کو پکارو. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے سے بچے کو، 7 سال کی عمر، 10 سال سے کم عمر ہے، گدھے پر سوار ہیں، پیچھے بیٹھے سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یا غلام ان علمک کلمات، اے پیارے بچے ذرا بات کرو، ذرا سننا، غور سے سننا. کتنی پیارے الفاظ سے اس بچے کو سمجھایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجود اتجاہک، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو گی، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاؤ گے دین کی حفاظت سے، ان پیروں فقیروں کو پکارنے سے نہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ، سبحان اللہ، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گمراہ کر رہے تھے کیا؟ تو پھر یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناؤ جس میں توحید ہی توحید ہے، حق کی دعوت ہے، دونوں میں سے ایک سچ ہو سکتی ہے نا. یا تو پیروں بزرگوں کو پکارو یا اللہ کو پکارو، دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی صحابی سے فرمایا چلو مجھے بھی کبھی پکار لینا، یا ابراہیم علیہ السلام کو پکار لینا، ابو الانبیاء ہیں، یا آدم کو علیہ السلام کو پکارو، وہ بشریت کے باپ ہیں، کبھی بھی کہیں بھی ثابت ہے. اچھا جبریل کو پکار لینا، اللہ تعالیٰ کا وحی کا فرشتہ وحی نازل کرتا ہے. آخر راز کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی نام نہیں لیا جہاں پر عبادت کی عبادت کا ذکر آیا، یا دعا کا، یا پکار کا، یا قربانی کا، نظر و نیاز کا، جو بھی عبادت ہو. ایک مرتبہ ایک صحابی نے منت مانی تھی، نظر کیا تھا کہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں ایک جگہ پہ، صرف جگہ کی تعین ہوئی بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا کہ وہاں پر کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ اب یہ نظر بھی منت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی بت کے لیے ہے بھی نہیں. صحابہ کرام نے عرض کی جی نہیں، سب سے سوال کیا نہیں وہاں پر کوئی بت نہ تھا. کوئی میلہ ہوتا تھا جاہلیت کے زمانے میں؟ نہیں، میلہ بھی نہیں ہوتا تھا. فاوفی بھی نظری، جاؤ وہاں پہ اپنا قربانی جو کرنا چاہتے تو کر لو. وجہ کیا ہے؟ یہ شرک کی طرف ہر راستے کا صدا باب کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعد میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے اپنے چالاکی سے، اپنی ہٹ درمی سے، عوام الناس کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کے اچھے دل کو، اچھے دل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو شرک کی طرف دعوت دی، اور ایسا زہر دیا مٹھائی کے اندر شامل کر کے کہ آج توحید شرک ہو گئی اور شرک توحید ہو گیا. آج وہ نصیحت کرے کہتے ہیں وہابی ہیں، اور وہابی اتنی بڑی گالی ہوتی ہے، ان کو آپ کافر کہتے ہیں وہ ماننے کہتے ہیں وہابی کبھی نہ کہنا ان کو، کفر سے بھی بڑھ کر گالی ہے. اور دیکھیں کتنی دکھ کی بات ہے، ہماری دعوت کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کہتے ہیں جی سیدھی سی بات، آپ ایسا کریں، آپ علی کو نہ پکاریں، آپ ایسا کریں، آپ ابو بکر کو پکاریں، یہ ہماری دعوت ہے. ہم رافضی کو کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیں، آپ کہیں یا ابو بکر مدد، پھر ہم راضی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھی کہ بھی آپ یا غوث نہ کہیں، آپ یا رسول اللہ کہہ دیں، ہم یہ منظور ہے. کبھی کہیں ہم نے کبھی کہا کہ آپ اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیں، اپنے عالم کی، میرے شیخ بن باز بن عثمین کے قول کو لے لیں، کبھی آپ نے سنا؟ ہماری دعوت یہ ہے. اور جو ہمارا قصور سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک ہی دروازے کو پکڑ لیں، بس اللہ تعالی کے دامن کو پکڑ لیں. جب بھی مدد طلب کرنی ہو اللہ تعالی سے طلب کرنا، اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ احفظ اللہ یحفظک. یہ قصور ہے، ہاں بس اتنا قصور ہے. بہرحال تو آج کے درس اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کے صالح صالحین منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد علی آلہ وصحبہ اجمعین.